أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كان في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم أيام ميلاد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم اور جو گفتگو یہاں ہو رہی ہے وسیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ آپ کی سیرت کے نقوش پر توجہ دی جائے اور اسے اجاگر کیا جائے تاکہ آنے والے راہرو ان نقوش کو پہچانے اور اس پر عمل کر سکیں, اس لیے کہ سب سے بہترین تصویر جو نگار خانے قدرت میں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے, اور آپ کا طریقہ, آپ کی زندگی کا انداز سب سے بہترین انداز ہے. آپ نے جو کچھ بھی پیش کیا ہے وہ انسانیت اور بشریت کے لیے تحفہ ہے. آپ کا ہر عمل بشریت کے لیے ایک نشان منزل ہے. آپ کا ہر فعل, یہاں تک کہ آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, بلکہ آپ کی زندگی کا ہر عمل ایسا ہے کہ جو سب سے بہترین عمل آپ کا عمل ہے. کیسے اٹھا جائے تو جیسے نبی اٹھا کرتے تھے. سب سے بہترین طریقہ بیٹھنے کا وہی ہے جیسے نبی کریم کا ہوتا تھا. سونے کا طریقہ وہی جو نبی کریم جس انداز میں سویا کرتے تھے. زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ, نماز کیسے پڑھیں تو نبی جیسے پڑھا کرتے تھے, عبادت کیسے کریں جیسے نبی کیا کرتے تھے, اطاعت کیسے کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے, جہاد کیسے کریں جیسے نبی کیا کرتے تھے, حج کیسے کریں جیسے نبی کریم کیا کرتے تھے. کیونکہ سب سے بہترین اسوہ ہمارے پاس نبی کی زندگی ہے, کامل ترین اسوہ نبی کریم کی زندگی ہے. اس سے بہترین نمونہ ہمیں نہیں مل سکتا ہے. آداب و سنن, طور طریقہ جو ہمارے نبی نے پیش کیا ہے وہ بہترین انداز ہے. نبی کریم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیوں مبعوث کیا, انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ میں اخلاق کو کمال کے مرحلے تک پہنچاؤں. کمال کی منزل تک پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے. مقصد بعثت انبیاء بشریت کو نورانی کرنے کے لیے ہے. انبیاء کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ انسانوں کو گناہوں سے پاک کر کے انہیں ایسا بندہ بنا دے کہ جیسا بندہ اللہ چاہتا ہے. ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں کہ پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں, اب تو مجھے ویسے بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. قرآن مجید نے سورہ حجرات میں ادب اور طور طریقہ بتایا کہ نبی کریم سے کیسے گفتگو کی جانی چاہیے. تو آواز آئی, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی, کہ اے ایمان لانے والو نبی کریم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ دیکھو ایسے گفتگو نہ کیا کرو نبی سے جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو، اگر تم نے ایسا کیا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشکرون، کہ تمہارے سارے کیے کرائے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے. اس سے مزاج قرآن ہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید انسانوں کو ادب سکھانا چاہتا ہے، انسانوں کو زندگی کا سلیقہ سکھانا چاہتا ہے، طور طریقہ بتانا چاہتا ہے. نبی کریم کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے. نبی کفار سے کیسے گفتگو کیا کرتے تھے، نبی بدو عربوں سے کیسے گفتگو کیا کرتے تھے، مختلف اذہان کے لوگ، مختلف افکار کے لوگ، مختلف خیالات کے لوگ، مختلف انداز میں گفتگو کرنے والے لوگ، مختلف پراکندہ سوچ رکھنے والے لوگ، ان لوگوں کے درمیان میں نبی کیسے رہا کرتے تھے. خود آپ دیکھیں نبی کی ازواج مختلف قبیلوں سے آئی ہوئی تھی، ان ازواج کے درمیان نبی کیسے رہے ہیں. لوگ ایک زوجہ کو نہیں برداشت کر سکتے، نبی نے اتنے ازواج کے درمیان زندگی گزاری ہے، اور مختلف قبیلوں سے آئی ہوئی وہ ازواج تھی. جناب ام سلمہ نبی کی زوجہ، ام حبیبہ نبی کی زوجہ، یہ تمام ازواج جو مختلف قبیلوں سے آئی ہوئی تھی، ماریہ قبطیہ جو بالکل ایک الگ ہی ملک سے آئی ہوئی تھی، لیکن ان سب کے درمیان میں نبی نے کیسے زندگی گزاری، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. نبی انسان کے لباس میں تھے، بشریت کے لباس میں تھے، اور بشری تقاضوں سے مزین تھے، اس کے باوجود بھی نبی کریم کی وہ ملکوتی روح اس جسم میں آ کر اس جسم کو وہ ارتقا بخشتی ہے، اور ابدیت کو وہ عظمت بخشتی ہے کہ نبی کریم نے خاک کے ذروں کو، اس جسم کو معراج کی منزلوں تک پہنچایا ہے، اسے اتنا سبو کیا ہے کہ وہ روح کی اتباع کر کے اس منزل تک پہنچ جائے جو قاب قوسین و ادنا کی منزل ہے. کہ یہ جو نبی کریم نے معراج عطا کی ہے، اور جس منزل پہ نبی پہنچے ہیں وہ عنوان اب پہنچے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اثرا بالنبی ہی، یہ نہیں کہا گیا کہ اثرا بالرسول ہی، نبی کریم بحیثیت نبی معراج کی منزل پہ نہیں پہنچے، جبکہ وہ نبی ہی تھے. آپ بحیثیت رسول معراج کی منزل تک نہیں پہنچے، جبکہ آپ رسول بھی تھے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نبی کریم کو معراج کی منزل پہ پائے کیے ہیں، تو ان کی ابدیت کی وجہ سے کہ آپ نے بندگی کو معراج عطا فرمائی ہے. صلوات پر محمد. نبی کریم نے اخلاقیات کا وہ درس دیا ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی ان اخلاق کو اس مرحلے تک نہیں پہنچایا جیسے نبی نے پہنچایا. آپ دیکھیے کہ ہر نبی کی اپنی پوری زندگی کا ماحصل ان کی امت ہوا کرتی ہے. اگر کسی بہترین استاد کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے شاگردوں کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ بہترین معلم اور مدرس کو پرکھنا چاہتے ہیں تو ان کے طلبا کے ذریعے سے پرکھیں گے، کیونکہ ان کے جو طلبا ہوتے ہیں، ان کے جو طلاب ہوتے ہیں، وہ ان کے آئینہ دار ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹا باپ سے زیادہ استاد کا مشاور ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ استاد سے سیکھتا ہے، زندگی کا سلیقہ سیکھتا ہے، بولنے کا سلیقہ سیکھتا ہے، چلنے کا سلیقہ سیکھتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کو بعنوان معلم بھیجا گیا تھا، اب انبیاء کی تعلیمات کو اگر دیکھنا ہے تو ان کی امت کے آئینے میں دیکھنا ہوگا. کہ اگر ہمیں ابراہیم خلیل کی عظمتوں کو دیکھنا ہے تو ان کی امت کے آئینے میں انہیں دیکھنا ہوگا کہ ان کے امتی کیسے تھے، انہوں نے امتیوں کو اپنے اعمال کا پیرو کیسے بنائیں. اسی طرح سے ہر نبی نے کوشش کی, ہر نبی کی عظمتوں پہ سلام ہے. کوئی نبی ناقص نہیں تھا, کوئی نبی معیوب نہیں تھا. ہر نبی نے زحمتیں کی, ہر نبی کی عظمتوں پہ سلام ہے. لیکن اولو العزم پیغمبروں کی شان بڑھ کر ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پہ فوقیت دی ہے. وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جو زحمتیں کی ہیں, انہوں نے جو استقامت کا مظاہرہ کیا ہے, انہوں نے جو صبر کا مظاہرہ کیا ہے, اور امت کو تشکیل دینے کے لیے جو انہوں نے زحمتیں برداشت کی ہیں. کیونکہ امت تشکیل دینا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, اس کے لیے بہت حوصلے کی ضرورت ہے, بہت صبر کی ضرورت ہے. جناب نوح علیہ السلام نے امت تشکیل دی, قوم تشکیل دی. جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے قوم تشکیل دی, ملت تشکیل دی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے قوم تشکیل دی, ملت تشکیل دی. اس کے لیے آپ نے زخم کھائے, اس کے لیے آپ نے زحمتیں برداشت کی. اور ہمارے نبی نے سب سے زیادہ زحمتیں برداشت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے جو جتنی اذیت دی گئی ہے کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی. اس لیے کہ آپ نے امت تشکیل دینے میں سب سے زیادہ زحمت برداشت کی. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی تاریخ انبیاء میں ایسے نبی نہیں گزرے. آپ نبیوں کے نبی ہیں, آپ رسولوں کے رسول ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کی امتی تمام انبیاء کی امتیوں سے افضل ہیں. آپ کی امتی سب سے بہترین امتی ہے. ایسے امتی کو چشم پلک نے ایسا امتی نہیں دیکھا جیسے امتی ہمارے نبی کو ملے. اصحاب نبی سے بہتر کون سے نبی کے اصحاب آپ بتائیں گے؟ اہل بیت علیہ السلام جو ہمارے نبی کو ملے, ان سے بہترین اہل بیت آپ کس نبی کے بتائیں گے؟ جناب نوح علیہ السلام کی آل ہو یا جناب خلیل کی آل ہو, سب کی تمناؤں کا کو پورا کیا گیا ہے ہمارے نبی کی ذات سے, کہ ہمارے نبی کی جو امتی ہے وہ سب سے بہترین امتی ہے. آپ دیکھیں کہ نبی کریم نے کیسے نمونے پیش کیے. خواتین نے فاطمہ زہرا کا کردار پیش کیا. پورے امتیوں میں کسی بھی نبی نے فاطمہ زہرا جیسا کردار خواتین کا نہیں پیش کیا جیسے ہمارے نبی نے پیش کیا. فاطمہ زہرا در حقیقت نبی کی تربیت کے نمونہ ہے. اگر نبی کی عظمتوں کو دیکھنا ہے تو فاطمہ زہرا کے آئینے میں دیکھیں, استاد کو شاگرد کے آئینے میں دیکھا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم کی عظمت کو اگر آپ دیکھنا ہے تو علی مرتضیٰ کے آئینے میں دیکھنا ہے, حضرت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھنا ہے, حسین شہید کربلا کے آئینے میں دیکھنا ہے. یہ نبی کی تربیت کے نمونے ہیں. یہ پنجتن پاک جس کا ہم ذکر کرتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے نور نبی میں اختصاص کیا تھا. ان کا نور جیسے چاند جب روشن ہوا تو چاند میں ستاروں میں جو روشنی آئی ہے وہ سورج کی وجہ سے آئی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سورج کی موت چاند ستاروں کی موت تھی, وہ ایک کی نہیں تھی, ہزاروں کی موت تھی. اور سورج کی روشنی ستاروں کی روشنی ہے, اور سورج کی روشنی چاند کی روشنی ہے. چاند میں جو کچھ بھی ہے وہ سورج کا لیا ہوا ہے, ستاروں میں جو کچھ بھی ہے وہ چاند سورج کا لیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم کہیں پر بھی چراغوں میں روشنی دیکھتے ہیں تو وہ روشنی مصطفیٰ کی روشنی ہے, وہ روشنی نور محمد کی روشنی ہے. اسی لیے نور محمدی سے تعلق ہوا کہ اگر فاطمہ زہرا رضی اللہ علیہا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نور محمد ہے, امیر المومنین کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نور محمد ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا اوسط بھی محمد ہے. یعنی علی کے آئینے میں محمد نظر آتے ہیں, حسن مشتبہ کے آئینے میں محمد نظر آتے ہیں, فاطمہ زہرا تو مکمل نبی کی سیرت میں, صورت میں, رفتار میں, گفتار میں فاطمہ زہرا مشابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسے امتی آپ بتائیں کس نبی کو ملے گی؟ نبی کریم نے ایسی تربیت کے نمونے پیش کیے ہیں اور ایسا کردار دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس کے ذریعے سے آپ جس ہدف کے لیے مبعوث ہوئے تھے وہ ہدف مکمل ہو گیا امیر المومنین کے توسط سے. یہی وجہ ہے کہ مباہلہ میں جب پاک ترین افراد کو لانے کی بات ہوئی تو نبی کریم نے امت میں کے مردوں میں امیر المومنین کا انتخاب کیا، خواتین میں شہزادی کونین کا انتخاب کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور خواتین جو ہیں وہ صادق نہیں تھیں، بلکہ چونکہ ایک دم سچے اور خالص ترین افراد کو پیش کرنا تھا، ورنہ نبی کریم نے ایسے اصحاب کی پرورش کی ہے عزیزان گرامی جس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی. آپ بتائیں سلمان فارسی کو نبی کریم نے دسویں درجے کا مومن کہا ہے، ابو ذر غفاری، مقداد، عمار یاسر، بلال حبشی، یہ کیسے لوگ تھے؟ کیا ان کی نظیر دنیا پیش کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں پیش کر سکتی. تو نبی کریم نے ایسے کرداروں کو بھی اور بتایا کہ تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کر کے ہی انسان بن سکتا ہے. تعلیمات نبی کی پیروی کرنے کے بعد ہی اس تعلیمات کو اپنانا ہمارے لیے سب سے اہم ترین ضرورت ہے. یعنی انبیاء کو کیوں محبوس کیا گیا، رسولوں کو کیوں بھیجا گیا؟ سب کا ہدف یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کی ذات سے قریب کیا جائے اور ویسے بنایا جائے جیسے اللہ چاہتا ہے، انہیں بندگی کا طریقہ سکھایا جائے، انہیں زندگی کا طریقہ سکھایا جائے تاکہ ان کی زندگی کا ہدف مقصد جو ہے وہ پورا ہو سکے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے اسے بیکار خلق کیا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم نے اسے کسی ہدف اور مقصد کے لیے خلق کیا ہے. اس مقصد تک پہنچانے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، مرسلین کو بھیجا گیا، اولیاء کو بھیجا گیا. اولیاء کا احترام یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں، رسولوں کا احترام یہ ہے کہ ہم ان کا احترام کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں، یہ ان کا احترام ہے. قرآن کے احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو لپیٹ کر خاک کی زینت بنا دیا جائے، بلکہ قرآن کا احترام یہ ہے کہ اس کی تلاوت کر کے اس پر عمل کیا جائے، یہ احترام ہے قرآن ہے. اور نبی کریم کا احترام یہ ہے کہ ان کے اخلاق اور کردار کو اپنایا جائے، یہ ہے تعلیمات ہے نبی کریم. نبی کریم نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں اپنے اصحاب کو، جو اس منزل تک پہنچایا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں. ابو ذر غفاری کو کہا گیا کہ نبی کریم کی صداقت کا یہ ایسا نمونہ ہے کہ جسے آسمان نے ایسا سچا نہیں دیکھا، کسی امتیوں نے ایسا امتی نہیں دیکھا جیسے جو ہے نبی کریم نے جن امتیوں کو پیش کیا. آپ بتائیے کہ وہ وصیتیں آپ پڑھیں، وہ نصیحتیں آپ پڑھیں کہ جو نبی کریم نے اپنے اصحاب کو کی ہیں. اب آدر سے کہتے ہیں یا آدر حاسب نفسک قبل ان تحاسب، اے ابو ذر تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، مشہور روایت ہے کہ اپنے نفسوں کا جائزہ لو قبل اس کے کہ تمہارے نفوس کا جائزہ لیا جائے. جب تمہارے اعمال کا حساب و کتاب ہو اس سے پہلے تم اپنی زندگی کا حساب و کتاب کرو. جس طرح سے کوئی تاجر ہر روز اپنے تجارت کا حساب کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ محنت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی محنت رائگاں ہو جائے، لہذا وہ ہر روز بیٹھ کر اپنے مال تجارت کا حساب و کتاب کرتا ہے. اگر انسان صادق اللہ ہے، اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہے، اہل بیت کے راستے پہ چلنے والا ہے، اصحاب کے راستے پہ چلنے والا ہے، تو اس کے لیے بھی محاسبہ ضروری ہے کہ اگر وہ زندگی میں صبح ہوتے ہونے سے شام اگر وہ محنت کرتا ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، تو اس کے لیے رات میں محاسبہ کرنا ضروری ہے کہ میں نے جو زندگی گزاری ہے، جو سانسوں کی تجارت کی ہے، اس سے مجھے ملا کیا، میں نے کھویا کیا. میں نے پایا کیا اور میں نے کیا کھویا ہے. زندگی بہت اہم ترین چیز ہے. صبح ہونے سے شام تک پوری زندگی انسان کو ملتی ہے, پوری مکمل زندگی انسان کو ملتی ہے. وہ ہر روز ایک پوری زندگی گزار رہا ہے. اگر قرآن حدیث کہتا ہے کہ ہم نفسوں کو موت دیتے ہیں اور کسی کو مہلت دیتے ہیں, اور جب موت دیتے ہیں روحوں کو قبض کر لیتے ہیں, بدن میت کی شکل میں پڑ جاتا ہے, اور کبھی ہم نیند کے ذریعے سے بھی روحوں کو لے لیتے ہیں اور بیداری کے موقع پر واپس کر دیتے ہیں. تو انسان جب بیدار ہوا ہے تو در حقیقت انسان کو ایک نئی زندگی ملی ہے. کتنے اور فرما رہا ہے کہ نیند ہی میں کتنے لوگوں کی موت ہو, روحوں کو قبض کر لیتے ہیں, اٹھتے نہیں ہیں. کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں اٹھتے ہیں, کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں اٹھتے ہیں, اور نیند ہی میں جو ہے انہیں موت واقع ہو جاتی ہے. تو جب اٹھے تو اللہ کا شکر بجا لائے کہ ہم کو اللہ نے نئی زندگی دی ہے, نئی حیات دی ہے. ہم نے کتنی حیات تو ضائع کر دیا اور ہمیں اس بات کی کوئی فکر بھی نہیں ہے, ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے کتنی اہم راتیں گزار دی, کتنے اہم دن گزار دی. ایک پوری زندگی ہم ختم کرتے جا رہے ہیں اور راتوں کی انگیٹھی پر, دن کی انگیٹھی پر ہم حیات کو قربان کر جنا رہے ہیں, زندگی کو جنا رہے ہیں, اور ہم اللہ کے راہ میں قدم نہیں اٹھا رہے. حیات کے ابدی کی جانب ہم قدم نہیں اٹھا رہے. اس کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ ہم کیوں محاسبہ نہیں کرتے؟ کیونکہ اس لیے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے شرم آتی ہے. ہم کو سوچ نہیں تھا. اگر ہم اب رات میں اپنے پورے دن کا جائزہ لینا چاہیں تو ہمیں شرم آئے گی, اور ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم اپنے دن کا محاسبہ کریں, کیونکہ کچھ کیا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں, کہ سے محاسبہ کریں. تو ہمیں خوف ہے, ہمارے اوپر ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہمارے نفس کو تکلیف ہوتی ہے. جب ہم اپنے کیے ہوئے اعمال کا جائزہ لینے لگتے ہیں تو ہمیں اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے ہم محاسبہ نہیں کرتے. تو سوال یہ ہے کہ آپ کے محاسبہ نہ کرنے سے کیا آپ کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے یا الٹا آپ کا نقصان ہونے والا ہے؟ ہمیں ہر رات حساب کر, اگر ہم حساب نہیں کریں گے تو گناہوں کا انبار بڑھتا چلا جائے گا, اتنا بڑھ جائے گا کہ اس کے بعد میں ہم ان گناہوں کے بوجھ کو اپنے سے جدا نہیں کرتے, ہم اتنے وزنی ہو جائیں گے کہ پھر ہم اللہ سے ملحق نہیں ہو سکیں گے, قدم آگے نہ بڑھا سکیں گے. اگر عام انسان سے پوچھا جائے کہ تم نے کتنے گناہ کیے ہیں, آپ مجھ سے پوچھیں کتنے, میں کہوں گا 1000 گناہ کیے. کیا واقعی اگر میں کہہ رہا ہوں 1000 تو یہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ پوری زندگی میں نے 1000 ہی گناہ کیے ہیں؟ بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے اور ایک مہینے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے. اگر آپ نے کوئی بڑا گناہ جو آپ کو یاد ہو اگر وہ نہیں کیا ہے تو کیا چھوٹی چھوٹی خطائیں آپ نے نہیں کی؟ یہ چھوٹی چھوٹی خطائیں ایک دن اتنا بڑا انبار بن جاتی ہے کہ جب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو پوچھتا ہے کہ اتنے گناہ میں نے کیے تھے. خبر اس کے کہ اس کو گناہوں کی طرف اسے متوجہ کیا جائے, اسے پہلے ہی اسے دیکھ لینا چاہیے. اگر ہم 1 سال کے بعد محاسبہ کریں گے تو اس وقت وہ کی کیا فائدہ ہے کہ پورا سال گزر گیا اور سال گزرنے کے بعد آپ حساب کر رہے ہیں. ہر روز بہترین تاجر وہ ہے جو ہر روز اپنے تجارت کا حساب کر کے سوئے. تو اس کے لیے علماء اخلاق نے 3 باتوں کو پیش کیا ہے کہ پہلے تم صبح اٹھتے ہی مشارکہ کرو, یعنی اپنے نفس کے ساتھ شرط باندھو کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور یہ کام کروں گا. اس کے لیے شرط باندھو, اپنے نفس کو تیار کرو, اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ شرط باندھو, اس سے معاملہ کرو کہ ہمیں سماعت و بازاروں کو لے کے میدان تجارت میں اترنا ہے, تو اب ہمیں سماعت کو خرچ کرنا ہے، بلاغت کو خرچ کرنا ہے، گویائی کو خرچ کرنا ہے، اپنے وجود کو خرچ کرنا ہے، تو اب پورا دن ہم اس اللہ کے سرمایے کو کیسے خرچ کریں گے؟ اس کے لیے مشارکہ کرو، اور مشارکہ کرنے کے بعد میں اس کے لیے پھر دوسری منزل آتی ہے مراقبے کی، مراقبے کی منزل آتی ہے۔ یہ صرف عارفوں کے لیے نہیں ہے، ہر بندے مومن کے لیے، اس لیے کہ ہر بندے مومن اللہ کے راستے میں قدم اٹھا رہا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اللہ سے قریب نہیں ہو رہا ہے۔ بس جس وقت قریب سجدہ کرتے جاؤ قریب آتے جاؤ، سجدہ کرتے جاؤ قریب ہوتے جاؤ۔ آپ اللہ سے قریب ہونے کا مطلب ہے حیات ابدی سے قریب ہونا، اپنی ہمیشہ کی حیات سے قریب ہونا۔ اللہ سے دور ہونے کا مطلب ہے موت سے دور ہونا، حیات سے دور ہونا اور موت سے قریب ہونا۔ تو لہٰذا ہمیں دوسرے مرحلے میں مراقبہ کرنا ہے، یعنی کڑی نگرانی رکھنا ہے۔ جس طرح سے انسان جنگل میں جب پہنچتا ہے تو سانپوں کے خوف، زہریلے جانوروں کا خوف، بھیڑیے کا خوف، اور اس طرح سے تمام جنگلی جانوروں کا خوف کہ ایک قدم آگے بڑھاؤں گا تو قدم کو کوئی سانپ نہ ڈس لے، اس احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے۔ تو اب ہم سارے انسان اگر اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ کب آگے خطائیں ہمارے جانب گیر ہو جائیں ہمیں نہیں معلوم، کب ہم سے کب گناہ ہو جائے ہمیں نہیں پتا ہے، کب ہماری آنکھ سے گناہ ہو جائے، ہمارے ہاتھ سے گناہ ہو جائے، ہماری زبان سے گناہ ہو جائے، ہمارے کانوں سے گناہ ہو جائے۔ اگر ہم کڑی نگرانی نہیں رکھیں گے تو پھر آنکھیں بھی گناہ کریں گی، کان بھی گناہ کریں گے، زبان بھی گناہ کرے گی، پورا وجود گناہگار ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں پتا تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا گناہ کر لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جنگل سے گزر رہے ہیں اور ہمیں ان زہریلے جانور کا کوئی خوف نہیں ہے، بے خوف ہم چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی پوری توجہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے نفس پر ہمیں نگرانی رکھنی چاہیے، مراقبہ ضروری ہے۔ مراقبے کے بعد محاسبے کی بات آتی ہے۔ اتنا مراقبت رکھنے کے بعد اب ہم حساب کریں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، کتنا اپنی آنکھوں کو بچایا، کتنی اپنی زبان کو بچایا، کتنی اپنی سماعتوں کو بچایا۔ یہ ساری چیزوں کا محاسبہ کرنا پڑتا ہے۔ انسان قابل ترس ہے، انسان قابل رحم ہے، انسان اسی لیے کہا گیا کہ انسان کو معاف کر دو، اس لیے کہ انسان کتنے گناہ غفلت میں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا نہیں، بالکل آزاد طریقے سے صبح سے شام تک گزر رہا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم ہے کہ اس سے کتنے گناہ سرزد ہوتے جا رہے ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بے خوف چلا جا رہا ہے۔ اس کو شروع میں احساس ہوتا ہے، اس کے بعد احساس ختم ہونے لگتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب گناہ کرتا ہے تو احساس ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کرتا ہے تو احساس، اس کے بعد میں حس بھی مر جاتی ہے، اور پھر انسان گناہوں کا عادی ہو کر شیاطین اور جنات کے آلے کار بن جاتا ہے، اور اس کے بعد خود شیطان بن جاتا ہے۔ پہلے اس کو بھٹکایا جاتا ہے، اس کے بعد وہ خود بھٹکانے لگتا ہے۔ یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ پھر روایتوں میں آئے کہ ایک گناہ انسان کے قلب کے اندر ایک سیاہ دھبا پیدا کرتا ہے، اور جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا دھبا پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح سے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر اگر کوئی کالا کپڑا پہنے ہو اور اس کے اوپر جو ہے کوئی بھی دھبا ہے تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن سفید اگر کوئی لباس پہنا ہو تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے کتنی خطائیں کی ہیں۔ تو انسان کو محاسبے کی ضرورت ہے۔ یہ تین چیزیں ہر روز کے لیے ضروری ہیں، یہ عام آدمی کے لیے ہے، اور عرفا کے لیے تو اس سے بڑا مرحلہ ہے۔ عرفا کے لیے تو بہت اہم مرحلہ ہے، اور ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عارف کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور عارف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے کو عارف سمجھے یا عارف بننا چاہے، جو بننا چاہے گا وہ عارف نہیں ہوگا۔ عارف کو اگر پتہ چل جائے کہ میں عارف ہوں تو وہ عارف نہیں ہے، اگر عارف اپنے کو عارف سمجھے تو وہ عارف نہیں ہے۔ وہ جب اپنے کو باکمال سمجھے تو وہی اس کے تنزل کی پہلی منزل ہے۔ جو شخص اپنے کو باکمال سمجھے یہ اس کے تنزل کی پہلی سیڑھی ہے، جو اپنے کو بہتر سمجھے یہ تنزل کی پہلی منزل ہے۔ لہذا کبھی کوئی انسان اپنے کو پاک نہ سمجھے، کبھی کوئی انسان اپنے کو جو ہے کامل نہ سمجھے، بلکہ کمال کی طرف قدم آگے بڑھائے۔ تو یہ زندگی جو مل رہی ہے، اب جو صبح ہوگی تو نئی زندگی ملے گی، نئی صبح پوری زندگی ملے گی۔ اگر ہم مر جائیں تو پھر یہی تو کہیں گے کہ پروردگار پھر ایک مرتبہ ہمیں دے، تاکہ ہم اب اپنے کیے ہوئے اعمال کا محاسبہ کریں گے، اب ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے، ہمیں ایک مہلت اور دے دے۔ تو ہر رات ہمیں ہم پر موت قابل ہوتی ہے، ہماری روحوں کو ہمارے جسم سے لے لیا جاتا ہے، اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو ہم کو نئی زندگی ملتی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کتنے بار مرے ہیں، کتنے بار آپ کو نئی زندگی ملی ہے، کتنی مرتبہ آپ دنیا میں آئے اور دنیا سے گئے۔ رات ہوئی، نیند لگی، آپ دنیا سے چلے گئے، پھر صبح ہوئی، آپ کو نئی زندگی آپ کو لوٹا دی گئی۔ روحوں کو اٹھایا جاتا ہے پھر واپس کیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ سوئے ہوئے آدمی کا جاگنا دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ میت کو آپ نے اٹھتا ہوا اگر آپ دیکھتے تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہوگا۔ اگر آپ سے کہا جائے گا کہ میں نے ایک مردے کو اٹھتا ہوا دیکھا تو آپ کیا کہیں گے، مجھے نہیں بتاؤ۔ تو یہ جو آدمی نیند میں سو گیا ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ نیند در حقیقت موت کی ایک شبیہ ہے، موت کی ایک علامت ہے، گویا وہ ایک قسم کی موت ہے کہ انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں دیکھتا نہیں ہے، کان ہوتے ہیں سنتا نہیں ہے، پیر ہوتے ہیں چل نہیں سکتا، زبان ہوتی ہے بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ یہاں سویا ہوا آدمی، مردہ آدمی ایک ہی طرح جیسا ہوتا ہے۔ جب مر جائے تو کہیں گے ہمیں دوبارہ بھیجا جائے۔ تو یہاں جب ہر روز اٹھایا جا رہا ہے، ہر روز نئی حیات دی جا رہی ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم دوبارہ بھیجا نہیں جائے گا تو ہم وہی کریں گے جو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی تک جو ہو گیا اس سمجھے جو ہے اس کو جلا دیا گیا، اب ہم کو اب یہاں سے ہمیں نئی زندگی مل رہی ہے۔ اب جب ہم صبح اٹھے تو سمجھے کہ ہمیں ایک نئی زندگی ملی ہے، اور وہ پوری زندگی ہے، رات تک پوری زندگی ہے، ختم ہو جاتی ہے دن۔ ستاروں کی ستارے پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، ایک دن میں پورا سورج، اتنا بڑا سورج طلوع ہو کے غروب ہوتا ہے، ایک دن میں پیدا ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب موت ہے سورج کی، طلوع حیات ہے سورج کی۔ تو گویا ہماری بھی حیات ہے طلوع آفتاب کے ساتھ۔ تو لہذا پہلا مرحلہ مشارکہ، دوسرا مرحلہ مراقبہ، اور تیسرا مرحلہ ہے محاسبات۔ جب ہم ان تینوں چیزوں پر عمل کریں گے اور اپنی کڑی نگرانی رکھیں گے اور کوشش کریں گے تعلیمات مصطفیٰ کو اپنانے کی، تو یقیناً ایک دن ہم کامیاب ہوں گے، سرخرو ہوں گے، اور اس دن ہمیں پچھتانا نہیں پڑے گا۔ جب ہر انسان پچھتائے گا، ہم نہیں پچھتائیں گے، امت نبی نہیں پچھتائے گی، اس لیے کہ نبی کریم نے اپنی امت کو اس طرح سے ڈھالا ہے کہ سارے امتی پچھتائیں گے لیکن نبی کے امتی نہیں پچھتائیں گے، اور ہر امتی چاہے گا کہ نبی کی امتی میں آ جائے، انبیاء چاہیں گے کہ نبی کے سائے میں آ جائے، اور سارے کے سارے انبیاء امت نبی بن جائیں گے، اور ہمارے نبی سارے نبیوں کے نبی بن جائیں گے، سارے رسولوں کے رسول بن جائیں گے، ساری امتیں ہمارے نبی کی امت میں ضم ہو جائے گی، اور ایک ملت واحدہ بن جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جنتیوں کو ایک نگاہ سے دیکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔